الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. الله تبارك وتعالى نے اپنے عظیم اور آسمان، زمین، تارے، سورج، بادل کے چرند اور پرند، زمین سے اگنے والے نبادات، اور یقیناً یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کے عظیم تخلیق کے شاہکار ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی مخلوق میں اپنا حبیب چنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، بندے بھی تھے اور حبیب بھی تھے. اس سے قبل جو مخلوقات موجود تھیں وہ نور سے بنی ہوئی، یعنی فرشتے. لا یسبقونہ بالقول، اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم اور کسی امر میں وہ آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں. جن لوگوں نے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی بھی یا نہیں کی، لیکن وہ گمراہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دینے لگے. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا رکھا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، سبحانہ اللہ کی ذات اس قسم کی تمام چیزوں سے پاک ہے، بلند ہے، اعلی ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ اللہ کی مخلوق میں مکرم لوگ موجود ہیں۔ تو فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی مخلوق کے جنہیں اپنی نفسانی خواہشات سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے ایک انسان میں خواہش ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، شہوات کی، فرشتوں کے اندر ان تمام قسم کے آزار اور ان تمام قسم کی خواہشات بالاتفاق علماء کے، اہل دین کے موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کی تخلیق اور ان کے وجود کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت کاملہ میں خدمت کرنا ہے۔ جو ان کو احکام دیے جا رہے ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے، روح قبض کرنا ہے، آخرت کے تمام سلسلے ہیں، دنیا میں بے شمار فرشتے ایک ایک انسان کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور اس مخلوق کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں جو حلم ہے، نیکی ہے، اچھا کام ہے، اس کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے، اور ان کی کسی بھی قسم کا عمل وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف، نافرمانی، گناہ، وہ ہرگز ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اور اس کے بالکل برعکس اللہ نے ایک اور مخلوق بنائی ہے، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے ان سے پہلے، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ کس چیز سے پیدا فرمایا؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو جنات جو مخلوق ہے یہ ناری مخلوق کہلاتی ہے، اور اگرچہ جنات میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، تقوی دار بھی ہیں، لیکن جو ان کی سرشت ہے، جو ان کی فطرت ہے، وہ نار سے ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نار کی وجہ سے اس میں فساد کا عنصر وہ اکثر و بیشتر غالب رہتا ہے۔ تو دو مخلوقات، ایک مخلوق کے جس سے بالکل گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، اور دوسری وہ کہ جن میں اکثر اور بیشتر شر اور فساد کا عنصر غالب رہتا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو مخلوقات سے بڑھ کے زیادہ مکرم فرما کے تیسری مخلوق پیدا فرمائی، جسے انسان کہتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رومیاں۔ تو انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیات رکھی ہیں کہ ایک قسم کا اس کو با اختیار بنایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات، کہ جس کی دست قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اور انہوں نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور موت دیں گے، لیبلوکم، تاکہ آزما لیا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ گزشتہ رات شب جمعہ کی مجلس میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کفار اور مشرکین، منافقین کی جب مذمت فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے وہ بیماری اور بڑھا دی۔ تو یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوانین بنائے ہیں، احکام بنائے ہیں، شریعت مطہرہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں کہہ دیا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کریں گے، قرآن کا اعلان ہے۔ تو اس مسئلے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا کے تمام نظاموں میں بھی قوانین مقرر کیے جاتے ہیں، نظم اور ضبط اور ترتیب، اور کسی بھی نظام کے کامیابی کے لیے اس کا منتظم ہونا، انتظام کا درست ہونا یہ لازم ہے۔ اچھا خاصا انسان پیدا ہوتا ہے، بہترین تربیت پاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اچانک ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ پھانسی کا حقدار بنتا ہے۔ ایک آزاد خود مختار انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ قوانین کے روح سے قید و بند کا حقدار بنتا ہے، حالانکہ دونوں انسان برابر ہیں۔ قانون بنانے والا اور قانون پہ عمل کروانے والا، ان دونوں میں وہی آزار شریک ہیں جو دونوں انسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب جرم سرزد ہو جائے تو اس کو قابل سزا سمجھ کر اس کی سزا دینا یہ نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ہے ایک دنیا کی 70 سالہ 75 سالہ زندگی کے قوانین۔ اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے کہ جو ابد الآباد کے لیے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، یہ آیت اگر آپ اس پہ غور کریں، دیکھنے میں بے شمار افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو بظاہر دین کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور جب موقع آئے تو دین کے خلاف بھی کرتے ہیں، یا اس حوالے سے جو بھی مسائل ہیں نفاق کے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی کہ جو ملائکہ سے بھی زیادہ فضیلت والی تھی اور جنات سے بھی زیادہ فضیلت والی تھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو بہت بڑی عزت نوازی ہے۔ اور اس انسان کی پھر رہنمائی کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے طور طریقے اور دینی مسائل سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام ہر ہر دور میں، ہر ہر مقام پہ، ہر ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تشریف لائے، اللہ کا پیغام انہوں نے قوم کو پہنچایا ہے، شریعت مطہرہ سمجھائی ہے، نیکی کا عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور بدی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بہت سے انبیاء کا ہم نے آپ کو ذکر فرمایا، ہم نے آپ کو ان کے حالات بتائے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، بلکہ قرآن کریم کی چند سورتوں میں تو باقاعدہ پورے پورے انبیاء کے ناموں کے سلسلے ہیں۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصالحین وادخلناہم فی رحمتنا، تو یہ تمام جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان کی باعث کا مقصد وہ انسان کو اس کی تخلیق کے مقاصد سکھانا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے ان کا اقصد، اصلی مقصد وہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں. کسی بھی قسم کی تاویل کرنے والا جو آپ کی نبوت کے بعد خواہ وہ حقیقتاً نبوت کا دعویٰ کرتا ہو یا تاویلاً نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، ہر قسم کے دعوے جھوٹے ہیں. امام العصر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اکفار الملحدین کے نام سے، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس کتاب کا اصل نام اکفار المتعولین ہے، یعنی یہ کتاب ہے ان لوگوں کے کفر کو ثابت کرنے میں جو تاویل کرتے ہیں، اور اصل مقصد ان تمام تصانیف اور محنت کا، کیونکہ وہ جھوٹا غلام قادیانی اس نے مختلف تاویلات کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی بنا کر پیش کیا تھا. آج بھی اگر آپ جائیں اور کسی قادیانی سے بات کریں تو اس کے جوابات سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جناب نبی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. فمل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر، تعلقات وہ اسی کی شخصیت کے گرد مخصوص ہوں. مسلمانوں کو گلات کے خف ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ مسلمانوں کو تکالیف اٹھانی پڑی. ایسے احوال پیدا ہوئے، علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو سری نمازیں ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے، زور سے تلاوت نہیں کرتا، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان نماز پڑھتے تھے اور مشرکین اور کفار وہ تلاوت کی آواز سن لیتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. آ کر مسلمانوں کو نمازوں کے دوران تنگ کرنا اور ان کو تختہ مشق بنانے کی وجہ سے ایسی نمازوں کو حکمت میں سر رکھا گیا ہے، خاموش رکھا گیا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ صبح وہ سو رہے ہوتے تھے اور عشاء میں وہ کھانے پینے میں، مگن کود میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو جہر کی اجازت دی گئی، بلند آواز سے تلاوت کی اجازت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں اس دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں جو آپ پہ نازل ہوا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات بہت سخت ہیں. اب یہاں بھی غور کیجئے گا، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کام ان کا تبلیغ ہے اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، لیکن اس موقع پہ فرمایا کہ ابھی حالات بہت سخت ہیں. اور احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس طرح دیوار کے اوپر پانی بہتا ہے، اس طرح صدمے، پریشانیاں، آفات، مشکلات وہ آتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ یہ نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد وہ سچ پر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین، صادق اور امین. اور یہاں سے پھر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو دھوکے سے اسلام میں داخل کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. کسی نے کسی کے ساتھ چال بازی کر کے اور اس کا اپنا ارادہ، اس کا دل، اس کا اعتقاد نہیں ہے، اس کو کلمہ پڑھوا دیا تو یہ کلمہ غیر معتبر ہے اور یہ شخص مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے उनको यही फरमाया कि देखिए इस्लाम तो बरहक है और इस्लाम के ऊपर कामयाबी इसकी जमानत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ ज्यादा हो जाए और बर्दाश्त ना कर सके, उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपने ये नहीं फरमाया कि चले जाओ और ईमान ना लाओ, बल्कि फरमाया कि बाद में आना और जब हालात बेहतर हो जाएंगे और अहवाल सालेह हो जाएंगे तो आसानी रहेगी। उस सहाबी ने हिम्मत का इजहार किया, हौसले का इजहार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये हिम्मत और हौसले को कबूल फरमाया और वादा फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत साथ लेकर जाऊंगा। तो इन अहवाल के बाद मुख्तलिफ हालात में सहाबे किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि हम हिजरत करते हैं, यहां से चलते हैं, क्योंकि यहां के जो बासी हैं, अफराद हैं, मकामी, उनकी तरफ से ज्यादती और जुल्म अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर कि जब तक मुझे इस शहर से निकलने का हुक्म न दिया जाए मैं नहीं निकलूंगा। यही वजह है कि बाज अफराद मुसलमान वो हबशा की तरफ हिजरत करके तशरीफ ले गए, गए मक्का से थे लेकिन वापस वो लोग मदीना आए हैं। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया और आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब हुए कुबा का मकाम, जहां आज मस्जिद कायम है मस्जिद कुबा के नाम से, कुरान करीम में इस मस्जिद की फजीलत में आयात नाजिल हुई है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वल यौम अहक अन तकूम फीह فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। वो मस्जिद कि जिसकी बुनियाद अल्लाह के खौफ से रखी गई है। अहक अन तकूम फीह, ए पैगंबर आप उस मस्जिद में जरूर तशरीफ ले जाइए, आप जरूर वहां इबादत कीजिए, आप क़याम कीजिए। فيه رجال, उसमें ऐसे मर्द हैं, युहिब्बून अन यततहरू, जो तहारत को बहुत पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला पाकबाजों से मोहब्बत फरमाते हैं, पसंद फरमाते हैं। देखिए हिजरत के बाद जैसे ही इस्लाम को आजादी मिली, जैसे ही इस्लाम के ऊपर से जुल्म और सितम के बादल हटे और इस्लाम का सूरज चमकना शुरू हुआ तो पहला काम कुबा में मस्जिद कायम हुई। इससे आगे आ जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा, सनियतुल वदा से हम पर एक रोशन चांद तुलू हुआ है जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां मुनव्वर हो चुकी हैं। मदीना वालों ने यह शेर पढ़े। और हाई बनू अमर इब्न औफ, यानी मोहल्ला बनू अमर इब्न औफ का, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, एक जगह का इंतखाब फरमाया। हदीस शरीफ में आता है, या बनू नज्जार सामिनूनी हायपकुम, ए बनू नज्जार वालो अपने इस जगह की हमारे साथ सौदा कर लो, कीमत तय कर लो इसकी। فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ, कहने लगे नहीं हजरत अल्लाह की कसम इस जगह की कीमत हम आपसे नहीं मांगते मगर अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत अजर और सवाब की उम्मीद रखते हैं। इस्लाम की पहली मस्जिद जो कायम हो रही है उसका माहौल देखिए कि वहां पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में मुरव्वजा उसूल और ज़वाबित थे उसका पूरा एहतराम फरमाया है और उसके बावजूद आपने उनको कीमत अदा करवाई है। और मस्जिद नबवी का क़याम वो एक इनकलाबी अमल था, वो एक इस्लाम का मरकज था। हालांकि अहवाल क्या हैं, हजरत अबू मूसा हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, पत्थर थे, खजूर की टहनियां थी, तने थे और कुछ गा रहा था, तो तनों को कबीले की तरफ लगा दिया गया, किनारों पे पत्थर लगा दिए गए और ऊपर खजूर की छाल डाल दी गई। और सहाबा किराम जब ये तमाम खिदमत कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआएं देते थे, اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره, اے اللہ کوئی خیر نہیں مگر وہ خیر ہے جو آخرت کا سرمایہ ہو, بس آپ مغفرت فرما دیجئے انصار کی اور مہاجرین کی. یہ دعا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ فرمائی ہے. مقصد کیا ہے ان تمام تمہید کا؟ میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات پڑھی, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکتا ہو لوگوں کو مساجد میں اللہ کی عبادت سے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, خراب عربی کے اندر اگر اس کی آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو عمارت کے توڑنے کو کہا جاتا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں عمارت کو گرانے کی. یہ کوئی باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ قرآن کی آیات ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء اور محدثین نے اس آیات میں بڑی تفاصیل فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام جو مساجد ہیں, خواہ وہ مسجد حرام ہو یا وہ کراچی کی کسی محلے کی عام مسجد ہو, دونوں کا احترام ادب اور تعظیم یکساں ہے. فضیلتیں اپنی جگہ, مسجد حرام میں جو شخص نماز پڑھتا ہے ایک نماز مساوی 100,000 نمازوں کے, مسجد نبوی میں یا مسجد اقصی بیت المقدس میں جو شخص نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور یہ تین وہ مساجد ہیں جن کے لیے باقاعدہ ارادہ کر کے سفر کرنا اسلام میں پسند فرمایا گیا ہے, اس کو بھی عبادت سمجھا گیا ہے. ان احکام کے علاوہ مساجد کے جو احکام ہیں وہ مسجد حرام کے بھی وہی ہیں جو جامعہ عربی احسن العلوم کے احسن مسجد کے ہیں. اس میں جو تمام آداب ہیں, تمام احتیاطیں ہیں, تمام مسجد کے مقامات ہیں, ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکتا ہو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے. اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف, وہاں کفار اور مشرکین نے آپ کو روکا, اور وہاں پہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے, ہماری تاریخ میں اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس میں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے. اور وہ جو صلح کے نکات ہیں, جو قواعد ہیں, جو اس میں تمام کنڈیشنز ہیں, وہ آج بھی محفوظ ہیں, اور اگر ان کا مطالعہ کیا جائے, دیکھا جائے, تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کمزور تھے اور وہاں پہ کوئی سمجھوتا کیا گیا ہے. بعض صحابہ کرام پریشان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بارے میں اپنے جو خدشات تھے اس کا اظہار فرمایا کہ حضرت آپ نے جو یہ معاہدہ فرما رہے ہیں اس کی شرائط جو ہیں وہ تو ہمارے حق میں نہیں جا رہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے آپ نے سفر فرمایا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے. سورہ فتح کا نزول شروع ہو گیا ہے. اور پھر قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو مساجد کے سامنے رکاوٹ بنتے ہوں, اللہ کی دین کی عبادت گاہوں کے سامنے رکاوٹ بنتے ہوں, اور جو لوگ اللہ کی مساجد کے خراب کی سعی میں ملوث پائے جاتے ہوں, قرآن کہتا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, یہ نہیں داخل ہوں گے اللہ کے گھروں میں مگر یہ کہ ڈرتے ہوں گے. ان کے دل میں چور ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اصل ہماری حرکتیں کیا ہیں, اس وجہ سے مدارس اور مساجد سے ان کو خوف آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں جانتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں پکڑ سکتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزیر اعظم, بڑے بڑے صدور, آج ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. کئیوں کو پھانسیاں دے دی گئیں, کئیوں کو قتل کر دیا گیا, کئی ذلت کی زندگی اور جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے اس لیے کہ اللہ کے دین کو انہوں نے اپنا اصل مقصد نہیں بنایا, دنیا بنایا ہے. اور پھر آگے قرآن کریم کے جو نقطہ ہے اس پہ غور فرمائیے گا. مسلمانوں کو تانے دی عمرے کی یہ بات کہتے ہیں, جواب دیا وللہ المشرق والمغرب, اللہ تبارک و تعالی ما وجہ اللہ, بس تم جہاں بھی چہرہ کرو گے وہ اللہ کرو گے. القرب اور محبت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تحویل قبلہ کا حکم آیا پہلی دفعہ, یعنی بیت المقدس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو وہ تمام پروپیگنڈے اور وہ تمام تانے اور سوالات کہ آپ کعبہ مکہ کے اندر موجود ایک گھر کی عبادت کرتے ہیں, ان سب کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کو جواب مل گیا. اور 16 سے 17 مہینے تک مسلمانوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ اب واپس مڑ جائیے اپنے محبوب شہر مکہ کی طرف. تو میرے محترم بھائیوں, ان تمام احکام کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بات باور کرانی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے, عبادت خالق کی ہے, عبادت رب کی ہے, اور عبادت اس طرح کی جائے جیسے خالق نے کہا ہے. پھر قبلے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ عبادت میں بھی یکسوئی ضروری ہے, عبادت میں بھی اتحاد اور تنظیم لازم ہے. اگر بالفرض اجازت دے دی جاتی مسلمانوں کو کہ جہاں آپ چاہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں, تو ایک مسجد میں کئی افراد نماز پڑھ رہے ہوں اور ہر ایک کا قبلہ الگ ہو تو یہ ڈسپلن کے خلاف ہے, اور اسلام میں ڈسپلن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر نماز سے قبل اعلان فرماتے تھے سووا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کر لو, فإن تصفية الصف من تمام الصلاة, اس لیے کہ صفوف کا درست ہونا نماز کے کمال میں سے ہے, نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح جہاد کی صفوف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان ڈسپلن کو بہتر بنایا کرتے تھے. تو عبادت یہ ایک انسان کا حق ہے, جیسے اس کو غذا چاہیے, جیسے اس کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے, پانی چاہیے, زندگی کی تمام ضروریات چاہیے, اسی طرح اس کو روحانی تسکین کے لیے اور اپنے ایمان کی ترقی کے لیے عبادت کا ماحول چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ گناہگار آدمی آتا ہے مسجد میں, بیٹھتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, پوری دنیا میں آپ اس سے پوچھ لیجئے اس سے بڑی نعمت اور سکون کہیں ملا؟ کہیں نہیں ملے گا اس کو. اس لیے کہ وہ بھٹکی ہوئی ذات جب وہ واپس اپنے خالق کی طرف لوٹ کے آتی ہے, جیسے ایک بچہ گم ہو جائے اور اپنی ماں کے گود میں پہنچ جائے, تو دنیا کی کوئی جگہ بھی اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر نہیں, مسلمان کے لیے مسجد سے زیادہ کوئی بہتر جگہ نہیں. باوجود ہے اس کے کہ گزشتہ جمعہ بھی اسی بات پہ بحث ہوئی تھی, لیکن ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس حوالے سے مختلف شکوک اور شبہات پائے جا رہے ہیں اور مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی مساجد اور مدارس اور ان کے تمام نظام ان کو بھی درست کرنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. کون ایسا ہے جو نظام اور قانون کے خلاف چلنا چاہتا ہو؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قوانین الگ الگ ہیں. اگر کوئی کیس آ جائے بنی گالا کا تو ادھر فیصلہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے, और केस आ जाए मस्जिद का तो उसके लिए फैसला कुछ और होता है। मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता, असल मकसद वही है, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह तबारक व तआला वो खालिक और मालिक है, रब है मशरिक और मगरिब के, फाई नमा तुल्लु तुम जहां भी जाओ, फसम वजहुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को तुम पाओगे। उलमा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नफल नमाज ऐसी सवारी पर जिस सवारी पे खड़ा होना मुमकिन ना हो, तो बैठकर चाहे जिस तरफ भी रुख हो नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इस आयत पे अमल हो गया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे दराजगोश पर बैठ के, आपकी आजिजी और इनकिसारी ये देखिए कि आपने हर हर वो अमल फरमाया है जो फुकरा और गुरबा के लिए होता है। तूबा लिल फुकराए उम्मती, खुशखबरी दो मेरी उम्मत के फुकरा को। बशर المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه, खुशखबरी दे दो अंधेरों में मस्जिद आने वालों को कयामत के दिन नूर ताम की, कामिल रोशनी की। قالت عائشه رضي الله تعالى عنها امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان يتطيب وان ينظف। حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گھروں میں مساجد بنائیں, وَإِن تُنظَفَ وَإِن تُطَيِّبَ, اور ان کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو مزین رکھیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹوں اپنی ہر عبادت گاہ میں پورا کا پورا احترام اور آداب کا خیال رکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں, علماء کرام نے, فقہا نے مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے شور و شغب کرنا, یہاں تک کہ ایسی آواز سے تلاوت کرنا کہ جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو, ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ مساجد کو آباد رکھنے کی کوشش, ہر وہ کوشش جو مسجد کو آباد کرے وہ اسلام میں مستحسن ہے, پسندیدہ ہے۔ خواہ وہ مسجد کا دروازہ بند کرنا نہ ہو یا وہ مسجد کا ماحول ایسا نہ ہو, اور اگر کوئی شخص کسی بھی طرح مسلمانوں کو مسجد سے دور کرتا ہے, مسلمانوں کو مسجد کے اندر آنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے, علماء کرام نے, فقہاء کرام نے تفصیل سے فرما دیا ہے کہ اس قسم کے اعمال وہ تمام کے تمام ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کے ذیل میں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں, ہم اس ملک کے باسی ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا امانۃ لہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کا مقولہ ہے, حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور اس سرزمین کے لیے ہمارے اسلاف نے جو کوششیں فرمائی ہیں, جو قربانیاں دی ہیں, 1857 کی جنگ آزادی میں کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل ہوئے جن میں اکثر علماء اور طلباء تھے, 1 ملین سے زیادہ, 10 لاکھ سے زیادہ۔ دہلی اور بمبئی اور کلکتہ کے درخت کم پڑ گئے تھے پھانسیاں دینے کے لیے, اور بڑی کوششوں کے بعد نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء نے, ہمارے مسلمان بڑے لیڈرز نے پورا حصہ لیا ہے اور کوشش فرمائی ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہاں ہمیں مساجد کھلے عام استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں کھلے عام قرآن کے احکام اور قرآن کی تعلیمات عام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے تو دو قومی نظریہ وجود میں آیا ہے, اور یہ تصور پیش کیا گیا کہ ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں مسلمان جائیں اور وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ, اپنی شریعت پہ اور اپنی تمام معاملات میں عمل کر سکیں۔ اب اگر اس روئے زمین پہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو اور اس زمین کا ایک منسٹر بے شرم اور بے حیا وزیر یہ کہتا ہو کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے, تو کیا اس ملک اور اس زمین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہی وجہ ہے آج بھی ہم پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے دنیا میں ایک عظیم ریاست اور ایک اسلامی طاقت بن کر ابھرنے کے لیے دعاگو ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک ان ہاؤس آرڈر نہیں ہوگا, اپنے گھر سے معاملات درست نہیں ہوں گے, تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ پہلے سنتے تھے کہ جی فلاں شخص اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی, کراچی کی گلیوں میں علماء کا خون بہا ہے, آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے. لیکن اب یہ خبریں آتی ہیں کہ جی اب مساجد کو گرانے کی کوششیں شروع ہو رہی ہیں, مدارس کو گرانے کی کوششیں شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, گرا دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے علماء اور محدثین وہ ان در و دیوار اور سیمنٹ اور سریے اس سے وہ آگے نہیں بڑھے تھے, بلکہ انہوں نے جب ضرورت آئی تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا ہے. آج کیا وجہ ہے کہ پورے عالم کے مسلمان جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ حق کی خوشبو سونگتے ہوئے دیوبند کی گلیوں میں پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں قال اللہ و قال الرسول کا حکم دیا جاتا ہے. تو ہمارے تمام مسلمانوں کا یہ ایک قومی فریضہ ہے, جیسے ہم اپنے پرچم کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے ہم اپنی ریاست کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح ہمارا دین اور یہ دین یہ سب سے مقدم ہے. قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دیں, ہاں یہ سوال ہوگا کہ دین کون سا تھا, رسول کون سا تھا, خدا کون سا تھا. لہذا ان تمام اعمال کو اگر یکجا کر لیا جائے تو یقیناً مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری احادیث, ہماری کتاب آسمانی قرآن کریم, ہمارے رسول, ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ, وہ ان کا منہج, ان کا طریقہ, ان کا رنگ ڈھنگ وہ اسلامی ہے. اور آج کل ہم پہ غیر اسلامی احکام کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ دونوں آپس میں چلنا یہ مسلمان کے لیے ایک آزمائش ہے, مشکل ہے. مسلمان کو استقامت کا اظہار کرنا ہوگا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا, اے پیغمبر آپ بھی استقامت کا اظہار کیجئے گا, اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام پر ان کو بھی جو بھی حالات آ جائیں, اسلام اور ایمان اس کے اوپر کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز نہیں. اور جو اس کی متعلقات ہیں وہ ہمارا دین ہے, اور دین سے زیادہ معزز اور محترم ایک مسلمان کے لیے کوئی شے نہیں. لہذا جہاں دین کے متعلقات آ جائیں وہاں مسلمان اور ایک اسلامی ریاست کو اپنے قومی فرائض پورے کرنے ہوں گے, تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو, خوشحالی پیدا ہو, احوال بہتر ہوں, عبادات ہوں. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم ملک پاکستان پہ نازل ہوں. اللہ تبارک و تعالی یہاں کے مسلمانوں کو مزید مساجد, مزید اللہ کے گھر, مزید احادیث کے گڑھ, اور مزید تفاسیر اور قرآن کے مراکز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے غلط فہمیاں جن کی وجہ سے دین پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں اور ہمارے بڑوں کو سب کو محفوظ اور معمون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا موجود تھی؟ دیکھیے اس قسم کے سوالات یہ علمی سوال تو ہے, لیکن انسان کے اپنے عمل یا اس کے مستقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو آیات اور احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے, دنیا کی تخلیق پہلے ہوئی ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْل, جنات کو ہم نے پہلے پیدا کیا ہے. اور جس طرح انسان کا مسکن دنیا ہے, جنات بھی یہاں ہیں. کتنا پہلے پیدا کیا گیا ہے؟ تو بعض تاریخ کی روایات جیسے کہ تفسیر قادریہ وغیرہ, ان سے پتہ چلتا ہے کہ 60,000 سال پہلے, حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی ہے. سوال پوچھا ہے کیا اشراق یا اوابین کی جگہ قضا نمازیں پڑھ لیں تو بہتر ہے؟ دیکھیے علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی والے جو بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حاشی ابن عابدین میں فرمایا ہے کہ جو معروف نوافل ہیں ان کو چھوڑ کے قضا پڑھنا مناسب نہیں ہے، یعنی وہ نوافل مثلا اشراق یا مثلا ظہر سے پہلے، عربی میں نوافل اضافی کو کہتے ہیں، اس میں سنتیں بھی آ جاتی ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، پھر 6 رکعت اوابین، پھر عشاء کے بعد 2 رکعت، ان نمازوں کی جگہ قضا پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، ان کو اپنی جگہ پڑھا جائے، ان کے علاوہ جو موقع ملے اس میں قضا نمازیں ادا کر لی جائیں. قبرستان میں موجود لکڑی اور گھاس وغیرہ اٹھا کر لے جانا، دیکھیے ہر وہ کام جو مصالح المسلمین کے لیے ہو، یعنی مسلمان کا اس میں فائدہ ہو بحیثیت قوم کے، بحیثیت شہر کے، تو فقہاء کرام بشرط یہ کہ اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو رہا ہو اجازت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پشاور میں جہانگیرہ کے علاقوں میں جو قبرستان کے درخت ہیں، قبرستان کی گھاس ہے، اس کو کاٹ کے بیچا جاتا ہے اور اس کے پیسے پورے گاؤں میں تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ سب کو مل جائے. اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، کوئی ایک شخص کرے تو اس کی اجازت نہیں. نمازوں کا فدیہ کیسے دیا جائے اور کتنا دیا جائے؟ دیکھیے نمازوں کا فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر ہے. اس سال یعنی گزشتہ سال عید الفطر میں جو صدقہ فطر ادا کیا گیا ہے، اتنی ہی رقم یا اتنا ہی اناج وہ ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر، یعنی ایک سر کی طرف سے مثلا 200 روپے دیے گئے ہیں تو ایک نماز کی طرف سے بھی وہی دیے جائیں گے. اور یہ اس کا حتمی حل نہیں ہے، اس کے بعد دعا کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو قبول فرما کے اور وہ جو کوتاہی ہوئی نماز میں مرحوم کی وہ معاف فرما دیں اور مغفرت فرما دیں. اور بہترین مصرف جو فدیے کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، وہ مدارس اور مساجد، دین کے عمل کرنے والے نیک لوگ ہیں، اس کے علاوہ نہیں. خاتون کا ذبیحہ کرنا جائز ہے یا؟ دیکھیے خاتون کا ذبیحہ اسلام میں جائز ہے، لیکن مرد کے ہوتے ہوئے خاتون کا کرنا پسند نہیں فرمایا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر کچھ چیزوں میں فائق اور فضیلت دی ہے، اس میں قوت بھی ہے، لہذا مرد کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ خاتون نے اگر گائے ذبح کی، بکری ذبح کی اور اللہ کا نام لیا تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو. کیا شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے اس میں 2 رائے ہیں، صاحب ہدایہ اور ان کے شارحین، وہ فرماتے ہیں کہ خروج الگ ہے اور اخراج الگ ہے. خروج کا مطلب خود سے نکلنا اور اخراج کا مطلب کسی طریقے سے نکالنا. صاحب ہدایہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اخراج سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے. جمہور نے فتویٰ وہ دیگر علماء کے فتوے پر دیا ہے کہ خواہ خون نکالا جائے یا خود نکلے، کیونکہ اخراج لازم ہے خروج کو، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا. تو وضو شوگر چیک کرنے کے لیے خواہ ایک قطرہ ہی خون نہ نکلا ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، احتیاط کی ضرورت ہے. مسبوق امام کے پیچھے اگر آخری رکعت میں بیٹھ جائے تو درود شریف پڑھے یا نہیں پڑھے؟ جمہور کا مسلک تو یہی ہے کہ مسبوق کو امام کے پیچھے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھے. لیکن امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی ہے کہ اگر مسبوق درود شریف پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے. لکھا ہے 6 سال کا بچہ ہے ریان، بہت زیادہ شوگر آئی ہے، ایڈمٹ ہے، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے. میرے ایک عزیز کا انہی لمحات میں دل کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب فرمائے. دعائیں حاضر ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا وقت حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. جن حضرات کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے مدرسے کے احباب میں، محسنین میں بہت سارے بھائی ہیں جو بیمار ہیں یا کسی مشکل میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی حاضرین مجلس اور ان کے غائبین تمام کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، خیر اور برکت کا نزول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.